السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران الإسلام، گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق کی پیدائش کی جو ترتیب بیان کی گئی ہے احادیث مبارکہ میں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کی محبوبیت اور آپ کا تقدم مقدم ہونا، سب سے یہ سب چیزیں تو مستفاد ہوتی ہیں ہی، آپ کی شان اور آپ کی عظمت تو معلوم ہوتی ہے ہی، اور اسی لیے عام طور پر اس کو سنایا بھی جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے. لیکن ایک بات کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی، اللہ کرے کہ ہمارا ذہن ادھر چلے اور ہمارے دل اس کو لیں، وہ یہ کہ یہ جو نسبت ہمیں حاصل ہے کہ ایسے پیغمبر کی ہم امت ہیں، ایسے رسول کی ہمیں نسبت حاصل ہے، ان کی غلامی کا شرف ہمیں حاصل ہے، یہ ایسی چیز جدھر ہم توجہ نہیں دیتے. اتنے عظیم نبی کی جو امت ہوگی تو اس میں بھی عظمت ہوگی، اتنے رفیع الشان مرتبہ پیغمبر کو جو رفیع الشان مرتبہ ملا ہے وہ بھی کسی وجہ سے ہی ملا ہوگا، تو پھر جو ان کی امت ہے اس وجہ کے اندر اس کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنا پڑے گا، اس کی ذمہ داریاں اس پر آئیں گی. اس لیے صرف خوش ہونے کی بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا اور اتنی عالی نسبت ہمیں نصیب فرمائی. خوش ہونے سے کام چلنے والا نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم نبھائیں گے تو اللہ کے محبوب بنیں گے، اس ذمہ داری میں کوتاہی کریں گے تو اللہ کے مبغوض بنیں گے، خدا کی پھٹکار ہوگی، اللہ تعالی کی طرف سے سزا ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. محبوب کی نسبت رکھنے والے ہیں بلکہ چھوڑ نہیں دیے جائیں گے. اللہ پاک کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ بھی رشتے داری نہیں ہے اللہ کے ساتھ. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، مخلوق سب ان کے ساتھ مخلوق ہے. جو ان کی رضا والی نسبتوں کا لحاظ رکھے گا وہ خود بھی مہربانی والی نسبتیں قائم کریں، رحمت والی نسبتیں قائم کریں، اور جو ان کو ناراض کرے گا تو ان کو کیا پڑی ہے، کوئی ہو کسے بش. اس لیے میرے دوستو ایک بات یہ میں نے عرض کی تھی کہ اس نسبت کی عظمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ذمہ داری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اشاعت کی ذمہ داری، آپ کی تعلیمات کی تبلیغ کی ذمہ داری، آپ کی تعلیمات پر عمل کی ذمہ داری، آپ کی تعلیمات اور آپ کی باتیں ساری انسانوں تک پہنچانے کی، جس زمانے میں آپ رہتے ہوں اس زمانے کے انسانوں تک پہنچانا. نہیں ویسے نشر کر دیا، پبلسٹی کر دی اور ہو جائے گی، نہیں، اس زمانے کے انسانوں کو، ان کی عقل کو اپیل کرتے ہوئے، ان کے ذہن و مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے سرکار کی سیرت کو ان تک پہنچانا ضروری ہے. ایک ذمہ داری یہ ہے. آج جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں میرے دوستوں وہ یہ ہے، ابھی میرے ذہن میں آئی کہ جیسے نسبت کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ایسے ہی آپ کے ساتھ میں برکت اور رحمت کی خاص نسبت ہے اور خاص معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں برکتیں وابستہ ہیں. اس وقت سے بھی جب آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت پر بھی جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت بھی جب آپ زمانے طفولیت میں تھے، اس وقت بھی جب آپ زمانے شباب میں پہنچے، اور اس وقت بھی جب آپ پر وحی کا نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور جب بھی جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس وقت بھی برکت رحمت وابستہ ہیں جب آپ آخرت میں ہوں گے، ہم سب آخرت میں ہوں گے، آپ کے ساتھ برکت کا جوڑ ہے، اور برکت کے بغیر چیز حاصل ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتی. چیز برکت کے معنی رحمت کے معنی ہے کہ کسی چیز کے ساتھ میں انجام بھلا ہو، راحت حاصل ہو نتیجے کے اعتبار سے. جس چیز میں انجام بھلا نہیں ہوگا وہ چیز مصیبت بن جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برکت اور اللہ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ رحمت جو ہے یہ اللہ کا خاص معاملہ ہے. تو ان کی طرف نسبت رکھنے والوں کے لیے رحمت اور برکت جو ہے وہ آپ سے وابستگی میں ہی رہے گی. اور مفسرین نے اور محدثین نے فرمایا ہے کہ آپ کے غیاب میں آپ کی صورت اور آپ کی باتیں، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کی باتیں، یہ آپ کے قائم مقام ہوں گی. آپ کی سنت، آپ کے غیاب میں آپ کی سنت قائم مقام ہے، آپ کی بات قائم مقام ہے، آپ کا کام قائم مقام ہے، آپ کے اخلاق قائم مقام ہے، اور برکتیں اور رحمتیں وابستہ ہیں حضور کے ساتھ. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت اس دنیا میں تشریف لائے تو کیسی برکتوں کا ظہور ہوا، سیرت کی کتابوں میں کیسے کیسے واقعات لکھے ہوئے ہیں. دائی حلیمہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ساتھ گئی تو کیسی برکتوں کا ظہور ہوا. خاص معاملہ ہے. جب آپ عبداللہ کے حضرت عبداللہ جو آپ کے والد محترم ہیں ان کی پیشانی میں چمکتے تھے جب برکتوں کا ظہور ہوتا تھا، جب آپ عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتے تھے جب برکتوں کا ظہور ہوتا تھا. پہلے سے اصحاب فیل کے واقعے میں واقعہ ملتا ہی کہ جب ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے کے لیے پہنچا تو ٹھہرا ہوا تھا جبل تبیر کے پرے، وادی محسب میں جہاں کنکریوں نے جہاں بابل نے کنکریاں ماری اسی علاقے میں تھا. اس زمانے میں عبد المطلب کے اونٹ چرا لیے تھے اس کے لوگوں نے، اٹھا لیے تھے. عبد المطلب نے چند لوگوں کو جمع کر کے کہا حضور کے دادا نے کہ بھائی جا کے اس سے بات کرتے ہیں. جب یہ طے ہوا تو ایک نور آپ صلی اللہ علیہ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا وہ عبد المطلب کی پریشانی میں نمودار ہوا اور وہ اتنی تیزی سے چمکنے لگا کہ اس کی کرنیں بیت اللہ پہ پڑنے لگی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو نور میرے ساتھ ہے یہ خاص نشانی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے غلبہ عطا فرمائیں گے. چلو ابراہ سے ملتے ہیں. وہ ابراہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو صرف دیکھتے ہی وہ اتنا معروف ہوا کہ اپنی جگہ پر بیٹھ نہیں سکا، کھڑے ہو کر اس نے عزت دی، پھر ان کو بٹھایا. انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو. کہنے لگے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ پوری قوم کے نمائندے بن کے کوئی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کی ہیبت اور آپ کی صورت دیکھنے سے جو مروبیت ہوتی ہے اس سے مجھے تاثر تھا کہ آپ کوئی سیاسی بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں اس لیے میں ان کی نگرانی کے لیے آیا ہوں، گھر جس کا ہے وہ خود اس کی نگرانی کرے گا. ان لحاظ البیت ربن، ہر گھر کا ایک رب ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، تو وہ جس گھر کے لیے مسئلہ بنا کے آپ آئے ہیں وہ نمٹے گا. اب میرے اونٹ آپ نے میرے اونٹ کا مسئلہ آپ نے بنایا ہوا، لہٰذا میں اپنے اونٹ کے بارے میں نمٹ رہا ہوں. اس نے اونٹ واپس کر دیا حضرت کے. مگر یہ کہ برکتوں کا ظہور یہ بتا رہا تھا میں. جب بارش نہیں ہوتی تھی تو حضرت عبداللہ کو لے جا کے جبل سبیر کے پاس کھڑے کرتے تھے، جبکہ بھی شادی نہیں ہوئی، حضور کے ابا کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی. ان کو جبل سبیر کے پاس کھڑا کر کے دعا کرتے تھے، فوراً بارش شروع ہو جاتی. یہ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں برکتیں ہیں. ابو طالب کے زمانے میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے عمر کے اعتبار سے، تو جب قحط ہوئی، قحط پڑا، تو لوگوں نے کہا کہ چلو جا کے بیت اللہ کے یہاں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کے ساتھ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جو چاند جیسا چمکتا تھا. ان کو کیا معلوم تھا یہ لڑکا کون تھا. جیسے اس کو لیا کہ ابو طالب نے بیت اللہ کی دیوار سے چپکایا، بیت اللہ کی دیوار سے ان کی پیٹ لگا دی ابو طالب نے، اور اس لڑکے نے آسمان کی طرف انگلی کی اور اس کا انگلی کا اشارہ کرنا تھا آسمان کی طرف کہ بادل اس طرح برسنے لگا جیسے بہت دنوں سے جو برسنے کے لیے تیار تھا. بے تحاشا بارش شروع ہو گئی صرف اشارہ کرنے پر. یہ برکتوں کا ظہور ہے میرے دوست. آپ کے ساتھ برکت اور رحمت لگی ہوئی ہے میرے بھائی. دائی حلیمہ جب آئی چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جانے کا رواج تھا مکہ مکرمہ میں، اس کے اطراف میں عرب میں، کہ عورتیں خود دودھ پلانے کے بجائے گاؤں دیہات کی خواتین کو دے دیا کرتی تھی دودھ پلانے کے لیے، اور دو سال ڈھائی سال کے بعد جو مدت رضاعت ہوتی ہے اس کے بعد لے آتے تھے. مختلف عورتیں آئی ہوئی تھیں، سیزن تھا، معلوم ہو جاتا تھا لوگوں کو، تو سب لوگوں نے مالداروں کے بچے لے لیے. گائے حلیمہ غریب تھی، غریب ہونے کی وجہ سے کھانا پینا نہیں تھا، کھانا پینا نہیں ہونے کی وجہ سے خود ان کے بچے کو دودھ بس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ دودھ تو وہی ماں دودھ پلائے گی جس کے پاس خود سے چھوٹا بچہ پہلے سے ہو. تو جو ان کا بچہ تھا ان کا نام عبداللہ تھا، یعنی حضور کے رضائی بھائی کا نام، تو وہ اس کو دودھ بس نہیں ہوتا تھا. اور حضور کے رضائی ابا کا نام حارث تھا، حارث ابن عبدالعزا، یعنی حلیمہ کے شوہر کا نام، رائے حلیمہ کے شوہر کا نام. تو دودھ جو ہے وہ ان کو بچے کو بس نہیں ہوتا تھا، جانور جو ہے نا وہ ان کے صحیح طریقے سے نہیں تھے، دودھ ہی نہیں نکلتا تھا اس میں، اونٹنی ان کے ساتھ میں تھی اس کو دودھ نہیں ملتا تھا، جس سواری پہ سوار ہو کے آئے تھے وہ لاغر تھی. تو سب مکے والوں میں جو لڑکے تقسیم ہو گئے وہ مالداروں کے بچے مالداروں میں چلے گئے جن کی حیثیت تھی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں لیا چونکہ یہ یتیم کا بچہ تھا، یتیم بچہ تھا. حضرت عبداللہ تو وصال کر چکے تھے، یہ یتیم تھے، الم یجد کے یتیم ان فآوا. یتیم ہونے کی وجہ سے یتیم سے کیا توقع کی جائے گی، کچھ زیادہ ملے گا نہیں. اور لوگ اس کو ایز اے پروفیشن کرتے تھے، مال کے لیے کیا کرتے تھے وہ کام. تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا. رائے حلیمہ نے کہا کہ میں اکیلی خالی چلی جاؤں یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، اور مالدار لوگوں کے بچے بھی ہم لے نہیں سکتے کیونکہ پھر ہمارے دودھ کو دیکھتے ہیں، پھر ہمارے حالات زندگی کو دیکھتے ہیں کہ بچہ وہاں رہے گا کیسے، تو میں اس یتیم کو لے لیتی ہوں. والدین کے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تمہارے ذہن میں آ رہا ہے تو لے لو، ہو سکتا ہے اللہ پاک اس میں خیر ابھر کر ڈال دے. پہلی مرتبہ بات ہونے کے بعد میں جیسے ہی دائی حلیمہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، اتنا دودھ ان کے سینے میں اترا کہ ان کے بچے کو اور سرکار کو دونوں کو ایک ہی طرف میں بچ ہو گیا. یہ شان ہے، یہ برکت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ خود بیان فرماتی ہیں. اور آپ کے مزاج میں انصاف تھا، عادل تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں طرف خود دودھ پیتے تھے اور بائیں طرف عبداللہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اپنے بھائی رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے. کبھی آپ نے دونوں طرف کا دودھ پیا ہو اپنی ماں کا رضائی ماں کا، ایسا نہیں ہوا ہے. بھائی ساتھ میں، یہ مزاج میں انصاف تھا، عادل تھا، طبیعت ہی آپ کی ایسی تھی. اچھا پھر وہاں سے یہ ہے کہ یہ دودھ ان کو تو آنا شروع ہو گیا، بچے کو لے کے واپس آئے اور اپنے اونٹنی کا دودھ نکالا میاں بیوی نے دودھ پینے کے واسطے، تو کہتے کہ اتنا دودھ نکلا کہ ہم خوب سیر ہو گئے اسے، جبکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا. اور ابھی کوئی اس کو نئی غذا نہیں کھلائی گئی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کیا گیا ہے، اس کو کوئی انجیکشن نہیں دیا، کچھ نہیں بتا، ابھی حال میں ہوا بغیر کسی غذا تازی کھائے ہوئے کی برکت شروع ہو گئی. جب جانے لگے، واپس جانے لگے اپنی بستی کو، تو جو سواری ان کے پاس میں تھی، جو پورے قافلے والوں میں سب سے پیچھے آتی تھی، لوگ تنگ ہو گئے تھے اس کی وجہ سے، رک رک کے اور تانے دیتے تھے کہ یار تم ہمارا راستہ خراب کر رہے ہو. اب وہی سواری سب سے آگے تھی، لوگ کہتے ہیں کہ حلیمہ یہ سواری وہی ہے جس پہ تم آئی تھی؟ کہتے ہیں ہاں یہ سواری وہی ہے جس پہ میں آئی تھی. لیکن پھر یہ کیا حصہ ہے؟ اس کو تو چلنا بھی نہیں آ رہا تھا جب وہ آ رہی تھی، تب تو سارو سب سے آگے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک لڑکا ہے، ایک بچہ ہے، ایک بچے کو ہم لائے ہیں، جب سے اس کو گود لیا ہے حالات ہی ایسے کچھ ہیں. گھر پہنچے تو وہاں ان کی بکریاں تھیں، حلیمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کے پورے خاندان کے بارے میں یہی بات ملتی ہے کہ مسلمان ہو گئے تھے، حلیمہ بھی، ان کے شوہر بھی، اور حضرت عبداللہ بھی، اور ان کی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہن تھی رضائی جس کا نام شیما تھا، شیما بھی، وہ سارے کے سارے مسلمان ہونے ہی کی روایت موجود ہے. تو یہ جتنے کے جو تھے وہ اپنے گھر جب پہنچے تو بکریوں کے اندر دودھ، اور سارے گاؤں والے پریشان کہ بھائی حلیمہ کی بکریاں کہاں چرتی ہیں، وہاں اپنی بکریاں کیوں نہ چرائی جائیں، ان کی بکریاں چر کے آتی تو اس میں اتنا دودھ نہیں آتا، اور ان کی بکریوں میں یہ ہے کہ ان کے تنگ بھرے ہوئے ہوتے، دودھ سیراب ہو جاتے سارے کے سارے. یہ ابتدا کے واقعات خود یہ بتاتے ہیں کہ جتنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما، جتنے سرکار دو عالم، اس زمانے میں ہاتھ تھامنے کی بات تھی، بعد میں دامن تھامنے کی بات ہو گئی، جتنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی قائم کی، ربط قائم کیا اپنا، اس کے ساتھ رحمتیں اور برکتیں جڑ جائیں گی. اور میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سیرت اور آپ کی پاکیزہ سنتیں آپ کا پاکیزہ طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ کی باتیں، آپ کی تعلیمات، یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اس کو سمجھو ذرا، یہ بات سمجھنے کی ہے. اس وقت سرکار کی نمائندگی کرنے والی کیا چیز ہے؟ حضور کا قائم مقام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ من احب سنتی فقط احبنی، اس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھے سے محبت کی. تو آپ نے اپنا قائم مقام کس کو بنایا آپ نے؟ من احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے اس سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. رحمتیں اور برکتیں میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے ساتھ ہیں. یہ سبق لینا ہے اصل میں. تعبیر اور تعمیل جو ہوتی ہے، یعنی اپنے اوپر اپلائی کرنے والا جو پہلو ہوتا ہے مضامین میں، اس سے مسلمان غفلت برتتا ہے بہت زیادہ. مزے مزے کی بات سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن جیسے اس کو منتبت کرنے والی بات آتی ہے طبیعت چلتی نہیں آگے. اس میں اپنی طبیعت کو چلانا ہے، مجاہدہ کرنا ہے. دنیا کے کچھ بھی حالات ہوں اور ہوتے رہیں گے، اور جو انجام اس کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے. جیسے حالات ہوں گے ویسے انجام ہوں گا، جیسے اعمال ہوں گے ویسے فیصلے ہوں گے. یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، مگر ہر ہر فرد کے لیے رحمت اور برکت اگر دنیا میں وہ حاصل نہیں کر سکا جیسے چاہیے، جیسے اس کی خواہش تھی، آخرت میں اس کا مقدر جب ہی اس کو ملے گا جب اس نے اس رحمت و برکت کے ساتھ میں اپنی وابستگی دکھائی ہوگی. رحمت و برکت کہیں اور نہیں ہے میرے دوست. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو جوڑ دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، رحمت کے خزانوں کو اب نہیں ملنے والی ہے کسی کو رحمت حضور کے علاوہ کسی اور راستے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور راستے سے دنیاوی طور طریق میں، دنیا کے تمدن میں، دنیا کی طرز زندگی میں تو خیر کیا ملیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آسمانی مذہب میں بھی کوئی رحمت اب ملنے والی نہیں ہے. حضور کے علاوہ کسی پیغمبر سے بھی کوئی رحمت اب ملنے والی نہیں ہے. جاؤ آج موسیٰ و عیسیٰ سے کام چلنے والا نہیں ہے. حضرت موسیٰ و عیسیٰ سے آج کام چلنے والا نہیں ہے، کوئی نجات نہیں پائے گا. اور یہ حضور نے فرمایا ہے لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کو چارہ نہ ہوتا. یہ حضور نے فرمایا ہوا ہے. موسیٰ تو صاحب شریعت بھی تھے، شریعت مستقلہ، انجیل میں احکام مستقلہ نہیں تھے. یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین یدی من التوراۃ، عیسیٰ علیہ السلام کا جو بیان ہے. موسیٰ تو صاحب شریعت مستقلہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر جو احکام تھے وہ تو تورات ہی کے زیادہ تھے. حضرت موسیٰ آئیں گے تو کام نہیں چلے گا، ان کی کتاب سے کیا کام چل جائے گا آج؟ حضرت عیسیٰ سے کام نہیں چلے گا، ان کی کتاب سے کیا کام چل جائے گا آج؟ اور جب آسمانی کتابیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ یہ تھیں اگرچہ کہ وہ صحیح نہیں ہے، ان سے کام نہیں چلے گا تو یہ ویدوں سے کام چل جائے گا، یہ برہمنوں کے ڈائلاگ سے کام چل جائے گا، ان کے منتروں جنتروں سے کام چل جائے گا. اور اس سے نہیں چلے گا تو کیا مجوسیوں سے کام چلے گا؟ دہریوں سے چلے گا؟ کس سے چلے گا کام؟ رحمت کس سے حاصل ہوگی؟ برکت کس سے حاصل ہوگی؟ میرے دوستو ہمیں جو بات بتائی گئی ہے ہمارے مذہب میں وہ یہ ہے کہ رحمت و برکت صرف آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی. سو جس کو اپنی کامیابی مقدور بنانی ہے، اپنی کامیابی کو چمکانا ہے، اپنی زندگی کو چمکانا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اس کو کچھ بننا ہے، اس کو کچھ چاہنا ہے، عذاب سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، قبر کے عذاب سے بچنا ہے، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچنا ہے، کوئی چارہ نہیں ہے. اس کو یہی کرنا پڑے گا، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہو، چاہے دنیا کو کوئی انسان ہو، کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے لگ جائے، آپ کی سنتوں سے عملا محبت کرنے لگ جائے. یہ بات بتائی جاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رحمت کا جوڑ ہے. عمر صلی اللہ علیہ رحمت علی العالمین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برکت کا جوڑ ہے. السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی بھی، رحمتیں بھی اور برکتیں بھی، یہ تو حضور کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو جیسے دائی حلیمہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کے دور میں لے لیا تھا تو اللہ پاک نے ان کے والے نیارے بنا دیے، میرے دوستو آج دین بھی اسی یتیمی کے دور سے گزر رہا ہے. بدا الاسلام غریبا و سیعود غریبا، اسلام نامانوس حالت میں شروع ہوا ہے اور آگے آگے پہنچتے پہنچتے پھر وہ نامانوس حالتوں میں پہنچ جائے گا. پھر لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے, پھر لوگ اس کو ترجیح نہیں دیں گے. بےہودہ زندگی ان کو زیادہ پسند آئے گی, بےہودہ کلچر ان کو زیادہ پسند آئے گا, بدتمیزی زیادہ لائک کریں گے. تمیز اور انسانیت اور انسانی قدریں, عزت کی قدریں, لحاظ, مروت, شرم, حیا, یہ چیزیں نہیں پسند کی جانے والی ہیں آگے کے زمانے میں. بدال اسلام و غریبہ و سیعود و غریبہ فتوبہ للغرباء. مگر جو ایسے وقت میں بھی نامانوس ہونے کے لیے تیار ہو جائیں, یہ بھی عجیب بات ہے. فتوبہ للغرباء, جو غریب بننے کو تیار ہو جائے. غریب تو مراد یہاں پردیسی ہے, وہ مفلس والا غریب نہیں ہے. یہاں پہ عربی میں یہ غریب پردیسی کے لیے بولا جاتا ہے. ہم ویسے بھی سارے پردیسی بیٹھے ہوئے ہیں, مگر ایک پردیسی یہ ہے. ایشیا کے اعتبار سے پردیس ہونا, پردیسی ہونا, مغرب کے اعتبار سے پردیسی ہونا, اور ایک مذہب کے اعتبار سے پردیسی بننے کو تیار ہونا. مذہب کا اتنا پکا ہو بندہ کہ لوگ اس کو پردیسی قرار دے تو ٹھیک ہے, صاحب پردیسی قرار دے دیں, مجھے غریب الوطن قرار دے دیں تو ٹھیک ہے, میں غریب الوطنی کے لیے تیار ہوں. فتوب علی الغربا, اس نے فرمایا خوشخبری ہے, مرحبا ہے اس کے لیے جو غریب بننے کو تیار ہو جائے. ایسا وقت آئے گا. اس لیے میرے دوستو بھائیو, اس ملک میں خصوصیت کے ساتھ ایک ایک سنت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز بنانی پڑے گی. آپ اور دل میں اس کا ارمان بھی, دل میں یہ یقین تازہ کرنا کہ اگر نبی کی سنت میں عزت نہیں ہے تو پھر کس میں ہے. میں اپنے نبی کی بات کی ترجمانی اور نمائندگی اس ملک میں, اس کفرستان میں, اس دہرستان میں نہ کروں تو اور کہاں کروں گا. میں کیوں ان کے پیچھے جاؤں؟ ان کا اپنا طریق ہے, یہ ایک چیز کو سمجھے ہوئے ہیں. ان کو وہی چیز ملی ہوئی ہے شروع سے, وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. وقت کرتی ہے ایک بات کہ ان کے پاس نہیں ہے ایک بات, ایک چیز پہلے سے سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ اسی چیز میں پڑے پڑے ہیں. لیکن بھائی اور آپ کیوں پسند کریں گے؟ ہمارے ساتھ پوری تہذیب ہے, پورا تمدن ہے, پوری ثقافت ہے, پوری تعلیم ہے, پورا معاشرت, پوری معاشرت ہے, پورے اخلاق ہیں, پورے معاملات ہیں, سب کچھ ہمارے ساتھ ہے. ہم کو یہاں اس کی ترجمانی کرنی ہے, اور اس ترجمانی میں تھوڑا سا ہم کو محروم ہونا پڑے, تھوڑا سا ہم کو شرمندہ ہونا پڑے, تھوڑا سا ہم کو گھگیانا پڑے, تھوڑا سا ہم کو غریب الوطن بننا پڑے, تو میرے دوستو یہ کوئی بڑا سودا نہیں ہوتا. یہ کوئی بڑی قیمت نہیں دے رہے ہم اس کے لیے. یہ بہت معمولی قیمت ہے جو دینی ہی دینی ہے. فتوبہ للغرباء, اور یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ عام طور پر اس کی نوبت نہیں آتی. عزتیں ملتی ہیں, رفعتیں ملتی ہیں. بھائی جس کو رحمت بنایا, جس کو برکت بنایا, آپ صحیح سے اس کو فالو کر کے تو دیکھیے کہ اس میں کتنی رفعتیں ہیں, کتنی عظمتیں ہیں, کتنی شان ہے, کتنی برتری ہے, کتنا احترام ہے, کتنا رسپانس ہے. ہم سمجھے نہیں, شروع شروع میں دھوکہ ہو جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ دل کے اندر ایمان کو تازہ کرنا, اللہ کے رسول پر ایمان کو. اللہ پر ایمان کو تو تازہ کرتے رہتے ہیں, اللہ کے رسول پر ایمان کو تازہ کرنے والی بات سمجھ میں آتی نہیں. اللہ کے رسول پر ایمان کو تازہ کرنے کا مطلب ہے تمام شخصیتوں کی نفی کر کے آپ کا اس بات کرنا. اللہ کے رسول پر ایمان کو تازہ کرنے کا مطلب ہے تمام طریقوں کی نفی کر کے آپ کے طریقے کا اس بات کرنا. تمام طرز زندگی کی نفی کر کے آپ کی طرز زندگی کا اس بات کرنا. تمام تہذیبوں کی نفی کر کے آپ کی تہذیب کا اس بات کرنا. یہ سب محمد رسول اللہ پر ایمان کے حصے میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے.